لطف و کرم ہے پروردگار کا جس نے ہم جیسے انسانوں کو اپنی اس پر تقصیر عمر میں ایک دفعہ پھر توفیق دی. غم سید الشہداء علیہ السلام برپا کرنے کی مجالس اعضاء و سوگواری میں شرکت کرنے کی دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں کہ جب تک زندہ ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ یہ توفیق ہم سے سالب نہ فرمائے اور ہمیشہ اس ذکر کربلا و ذکر شہداء عاشورا کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم سوگ و عزا کا مہینہ ہے. نہ صرف سوگواری و عزا ہے بلکہ اہل اسلام کے لیے بالخصوص و پوری انسانیت کے لیے اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اپنے اندر مخصوص پیغام بھی رکھتا ہے. ویسے تو ہر دن خدا کا دن ہے لیکن عاشورہ یوم اللہ ہے, روز خدا ہے عاشور. جس طرح سے عرفہ روز خدا ہے و یوم اللہ, اسی طرح سے عاشورہ بھی یوم خدا ہے. سوگواری کے ساتھ ساتھ و عزاداری کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے کا ادب ہے, تمام مومنین و مومنات اس مہینے کے احترام کو محفوظ رکھیں. رمضان کا بھی احترام ہے, اپنی نوعیت کا ہے, اس کے بھی آداب ہیں, محرم کے بھی آداب ہیں. وہ اہم ترین ادب اس میں عزا و ذکر سید الشہداء و ذکر مصائب شہداء کربلا ہے. عزا و سوگواری دل کی حالت کا نام ہے. دل سوگوار ہو, دل عزادار ہو انسان کا, دل ہمیشہ یاد شہداء نینوا میں دھڑکے ہمارا. اگرچہ ہمارے ہاں بہت اچھی سنت و طریقہ مجالس عزا برپا کرنا ہے, جلوس عزا برپا کرنا ہے, ذکر مصائب بیان کرنا ہے, لیکن انہی میں منحصر نہ سمجھیں, کافی نہ سمجھیں کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ جا کر مجلس میں شرکت کر لی, بس حق سوگ ہم نے عطا کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ساری عمر کے لمحہ لمحہ کو سوگواری سید الشہداء میں صرف کریں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں جب اہل عزا و اہل سوگ اس کے احترام کا خیال رکھیں گے تو ظاہر ہے دوسروں سے بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس کے احترام کا خیال رکھیں. خدا نخواستہ اگر ہم سے اس مہینے کا احترام اور ایام سوگواری کا احترام بجا نہ لایا جا سکا, وہ لوگ جو اہل عزا نہیں ہیں, جن کو یہ توفیق نہیں ہے, ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. یہ مہینہ پیغام سوگ و عزا کے ساتھ ساتھ پیغام مقصد کربلا بھی ساتھ لایا ہے. انسانیت کے لیے, پوری بشریت کے لیے. حسین شیعوں کے نہیں ہیں فقط, حسین مسلمانوں کے نہیں ہیں. خدا نے حسین کو انسانیت کا چراغ, رہنمائی کا چراغ بنا کے روشن کیا, انسانیت کے لیے روشن کیا ہے. اس چراغ کی روشنائی آج کے بشر کی اشد ضرورت ہے, اور ظاہر ہے پیغام کربلا انہی مجالس سے اور انہی ممبروں سے اور انہی جلوسوں سے, انہی نوحوں سے, انہی مرثیوں سے, اسی سینہ زنی سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ایرانی نجات امریکی پروفیسر جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، اصل ایرانی ہیں وہ، لیکن وہیں پہ پڑھا انہوں نے اور وہیں کی نیشنلٹی ہے ان کی، کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے واشنگٹن یونیورسٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور ہیڈ بھی ہیں وہ اس وقت، وہ حوزے میں، حوزہ علمیہ قم میں تشریف لائے، بڑی فاضل شخصیت ہیں، دانا انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، شعبہ بھی ان کا ایسا ہے، علماء نے اور طلباء نے کافی تعداد میں ان کے اس مجلس کے اندر جسے وہ خطاب کر رہے تھے، صرف علماء و طلباء تھے اس میں اور سینکڑوں کی تعداد میں، آخر میں ان سے سوال و جواب کی نشست ہوئی علماء کی، چونکہ ایک مطلع انسان تھا، اپنے زمانے سے آگاہ انسان تھا، ان سے ایک سوال کیا انہوں نے، میں بھی حاضر تھا اس مجلس میں، سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، جو خود ان سے مشاہدہ کیا اور استفادہ کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، کمپیوٹر کی دنیا ہے، سیٹلائٹ کی دنیا ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے، اس لیے ان سے سوال کیا علماء نے، حوزہ علمیہ قم کے فضلاء اور طلباء نے، بعض نے ان سے پوچھا کہ چونکہ آپ کمیونیکیشن کے ماہر ہیں، آپ کی تعلیم یہی ہے، آپ کا شعبہ یہی ہے اور دنیا سے آپ آشنا ہیں، تو اسلام کی تبلیغ، تشیع کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کے لیے جدید وسائل، ماڈرن ٹیکنالوجی سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کون سی روش ہم آج کے زمانے میں اپنائیں تاکہ بہتر طریقے سے اپنا پیغام دنیا کے کانوں تک پہنچا سکیں. آپ توجہ فرمائیں، یہ کس کا جواب ہے؟ کسی مولانا کا جواب نہیں تھا، کسی حوزے کے فارغ التحصیل شخص کا جواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس کی تعلیم مغربی ماحول میں ہوئی ہے، وہیں پڑھا ہے، وہیں اس نے پڑھایا ہے، وہیں پر آج مشغول ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میری نظر میں چونکہ کمیونیکیشن کے جتنے بھی روشیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، طور طریقے اس وقت دنیا میں رائج، سب پر ان کی نظر ہے، تاریخ پر ان کی نظر ہے، آج کے زمانے میں نظر ہے ان کی، کہا کہ میری نظر میں، میرے مطالعے میں جو آئی ہے، میں نے قدیمی اور جدید سارے طریقوں کا مطالعہ کیا اور اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں، کہا کہ سب سے کامیاب و سب سے مؤثر ترین روش، کہا کہ وہ آپ لوگوں کے یہ ممبر اور مجلس کی روش، یہ سب سے عالی ترین روش ہے تبلیغ دین کی، اس سے بہتر آج تک کسی انسان کے ذہن میں کوئی روش نہیں آ سکی. خدا ہے جس کو بصیرت دے دے. ممکن ہے بعض نہ سمجھتے ہوں ان مجالس کی افادیت کو اور ان مجالس کی حقانیت کو اور ان مجالس کے مقام کو. یہ مجالس تہذیب و کلچر کا نمونہ نہیں ہے، یہ آئمہ خدا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. یہ مجالس معصومین نے خود برپا کی ہیں اور ان کے برپا کرنے کا حکم دیا ہے اور خود ان مجالس میں شرکت کی ہے. توجہ فرمائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے پڑھا لکھا ہو وہی مجلس پڑھے اور دوسرے اس سے استفادہ کریں. معصوم سے زیادہ پڑھا لکھا تو کوئی نہیں ہو سکتا. امام باقر علیہ السلام نیچے بیٹھ کر ذاکر کو اوپر بٹھا کر، امام پنجم سے زیادہ تو دین شناس کوئی نہیں تھا، بڑا پڑا ہوا کوئی نہیں تھا، امام پنجم نیچے ممبر کے بیٹھ کے ذاکر کو اوپر بٹھا کے کہا مجلس پڑھو میں سنوں تمہارے. کیوں؟ اس لیے کہ ان مجالس اور اس ممبر کی ایک ذمہ داری ہے. امام خود بھی مجلس پڑھ سکتے تھے اور امام سے بہتر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا مجلس. آپ نے ندبہ امام زمانہ سنا ہوا ہے، مجلس امام زمانہ سنی ہوئی ہے نا، پڑھتے ہیں نا، یہ دعائے ندبہ سنتے ہیں نا، یہ ندبہ، یہ مجلس ہے امام زمانہ کی، سید الشہداء کے سوگ میں امام کا ندبہ ہے. کس طرح سے ندوہ کیا امام نے. وہ امام معصومین خود بھی بہترین مجلس پڑھ سکتے تھے, لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ہی پڑھتے رہے تو آپ سمجھو گے یہ آئمہ کا کام ہے, درحالی کہ یہ ذمہ داری تم میں سے فرد فرد کی ہے, امت میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام کربلا دنیا کے, اس دنیا کے جو آج اس پیغام کی تشنا ہے, آج اس پیغام کی محتاج ہے, اس دنیا تک آپ کا پیغام پہنچانا یہ واجب ہے, یہ فریضہ ہے, انہی مجالس کے ذریعے, اسی ممبر کے ذریعے. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات سن کر کہ ممبر پیغام کی جگہ نہیں ہے. رسول اللہ نے جب ممبر غدیر بنایا, بڑا انوکھا ممبر بنایا غدیر میں, اور بنا کر لوگوں سے پہلے کہا, یہ کون سا ممبر تھا؟ ممبر کا آغاز اس طرح سے ہوا, یا ایوہ الرسول, نہیں کہا یا ایوہ النبی, نہیں کہا یا ایوہ المحمد, نہیں کہا یا ایوہ ابو القاسم, اور کوئی, یا ایوہ الرسول, اے پیغام پہنچانے والے, اے پیغمبر, اے پیغام لے جانے والے, بلغ, تبلیغ کر, اس ممبر کے اوپر آ کر تبلیغ کر. کس چیز کی تبلیغ کر؟ وہی جس دین کو عمر بھر تبلیغ کرتا رہا, آج اس دین کے رکن بنیادی کی تبلیغ کر, آج اس دین کے اساسی رکن کی تبلیغ کر, یعنی آج ولایت کی تبلیغ کر, آج ولایت پہنچا لوگوں تک. رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, ہمیں اس خطبے کا ایک جملہ یاد ہے, ایک جملہ سب کو یاد ہے نا, اس خطبہ غدیر کا ایک جملہ تو سب کو یاد ہے. کیا ہے وہ جملہ؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ جملہ ہم سب کو یاد ہے. خب آپ کو معلوم ہے اس جملے کی کتنی قیمت ہے, یہ جملہ کتنا قدر و قیمت رکھتا ہے. یوں نہیں تھا کہ اس جملے میں, یہ اس خطبے میں ایک جملہ ایسا تھا, وہ پورا خطبہ ایسا تھا اس ایک جملے کی طرح. اس خطبے کا ہر جملہ نورانی ہے, اس جملے کی طرح ہر جملہ ایک رکن بیان کر رہا ہے. حضرت ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے کہا, ایوہ الناس, جو حاضر ہیں میری بات غور سے سنو. فرمایا غور سے سنو, غور سے سن کر اس کو پلے باندھو, اور جو غائب ہیں تمہیں اپنے اپنے, چونکہ حاجی تھے وہ, لوٹ کر اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے تھے, فرمایا جب تم لوٹ کر اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ, تم پر واجب ہے میرے اس خطبے کی تبلیغ, تم پر واجب ہے, فرد فرد پر واجب ہے. یوں نہیں کہ یہاں پر سن کے سر دھن کے اور پھر اٹھ کے دامن جھاڑ کے یہاں سے چلے جاؤ اور کہو کہ میں نے تو ثواب کما لیا. فرمایا نا, غدیر میں فقط میرا کام تمہیں ثواب پہنچانا نہیں ہے, بلکہ میرا کام تم تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے, اور تمہیں میں مامور کرتا ہوں کہ میرا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچا دو. تم اور خدا شاہد ہے, اگر رسول اللہ کی اس وصیت پر عمل ہوتا, ہم تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی کسی ایک جملے پر بھی اگر عمل ہو جاتا, سب تو ہم بھی نہیں کرتے, لیکن کسی ایک جملے پر بھی اگر عمل ہو جاتا تو آج دین کا نقشہ کچھ اور ہوتا, امت کا نقشہ کچھ اور ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو, غور سے سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, اور جو موجود ہیں وہ پلے باندھیں, اپنے اپنے علاقے میں جا کر جو میں کہہ رہا ہوں وہ جا کر لوگوں کے گوش گزار کرو. اور اسی طرح مجھے ایک اور ممبر بھی یاد آ گیا, سن 59 ہجری میں, کربلا کے واقعہ کے ایک سال پہلے, کربلا کا واقعہ 61 محرم میں پیش آیا, 60 ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام نے سفر کیا, ایک سال پہلے حج پر گئے, 60 ہجری میں بھی مدینہ سے نکلے اور مکہ جا پہنچے, لیکن حج نہیں کیا. 59 ہجری میں حضرت نے حج کیا, اور اس حج میں بڑا اہتمام فرمایا. سید الشہداء نے حج سے پہلے تمام جہان اسلام میں, اس وقت کا جہان اسلام اور آج کے جہان اسلام سے زیادہ منظم تر تھا, چونکہ ایک ہی مملکت تھی اسلام کی, آج تو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے, اس وقت ٹکڑیاں نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے جزیرے اور قبیلے نہیں, ایک مملکت تھی. ایک مملکت تھی، ایک حکومت تھی، ایک مرکز تھا، پوری دنیا اسلام میں خطوط لکھے، سارے شہروں میں پیغام بھیجے، اپنے قاصد بھیجے، اور اہم شخصیات جو بھی کسی بھی دور دراز علاقے میں رہتی تھی انہیں کہا کہ اس سال ضرور حج پر تشریف لائیں، اس سال ضرور حج پر آئیں۔ باہر گئے، جن کو توفیق تھی جو آ سکے وہ آئے، اور کافی تعداد میں لوگ آئے۔ حج کے اعمال میں سے انشاءاللہ خداوند آپ سب کو توفیق دے حج کی زیارت بیت اللہ کی، وہ زیارت مشاہد مشرفہ معصومین کی انشاءاللہ خدا آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مکہ کے اعمال میں سے ایک اہم عمل منا میں جانا ہے۔ حجاج 3 دن منا میں ہوتے ہیں، عید کے دن، عید قربان کے دن منا میں ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی منا میں ہوتے ہیں، 12 کو بھی آدھا دن منا میں ہوتے ہیں، بعض پورا دن ہوتے ہیں۔ 3 دن بڑی فرصت ہوتی ہے، اس 3 دن میں کیا کریں؟ تھوڑے سے اعمال ہیں جو عید کے دن ہی ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد روزانہ ایک عمل رہتا ہے۔ اس کی حکمت بتائی سید الشہداء علیہ السلام نے، ایک بہت بڑا خیمہ جس طرح آپ نے ابھی اہتمام کیا ہوا باہر مومنین کے لیے، حضرت نے ایک بہت بڑا خیمہ منا میں نصب کروایا، نصب کروا کے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے شخصیات، ان سب کو اس خیمے میں اکٹھا کیا۔ علماء تھے اس میں، بڑی شخصیات تھیں، قبائل کے رؤساء، سردار، مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے، جمع کر کے ان کو ایک بہت ہی عظیم الشان خطبہ حضرت نے بیان فرمایا۔ خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے وہ خطبہ، پڑھنے کا خطبہ ہے اور سننے کا اور بیان کرنے کا خطبہ ہے۔ آج کے لیے بہت ضروری ہے وہ خطبہ، مجھے تو جب بھی اس کو پڑھتا ہوں مجھے نہیں لگتا 1400 سال پہلے کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 14 گھنٹے پہلے کا ہے، اتنا زندہ خطبہ ہے، اتنا بیدار کرنے والا خطبہ ہے۔ کلام معصوم، معصوم کا کلام ہے، جس طرح کلام خدا، کلام خدا کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ سورج اور چاند کی طرح ہے کلام خدا، جس طرح سورج اور چاند روزانہ طلوع ہوتے ہیں اس طرح کلام خدا بھی روزانہ طلوع ہوتا ہے ہر نسل کے لیے۔ اسی طرح پیغام اولیاء خدا، کلام اولیاء خدا بھی ایسا ہے۔ سید و شہداء کے خطبے 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، آج کے لیے بھی ہیں اور 1400 سال بعد کے لیے بھی ہیں۔ جس زمانے میں لوگ پڑھیں گے یہی معلوم ہوگا کہ آج بیان ہوا ہے، آج کے حالات کے پیش نظر بیان ہوا ہے۔ حضرت خود ممبر فروز ہوئے، تشریف لائے ممبر پر منا کے اندر، اور تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، بعضوں نے کم تعداد لکھی، بعضوں نے زیادہ لکھی ہے تعداد، ایک کافی تعداد منا میں حضرت نے اکٹھی کر کے ان کو خطبہ دیا، منتخب لوگ تھے۔ اس خطبے کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ایوہ الناس میری بات سنو، اور ساتھ کہا کہ لکھو، یہ نہیں کہا کہ فقط سنو، فرمایا کہ اس کو لکھو، چونکہ انسانی حافظہ اتنا کبھی نہیں، معمولی ہے، بالآخر روزمرہ کے معمولات میں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں رہتی، نکل جاتی ہیں، اور ویسے بھی عام چیزیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں لیکن علم یاد نہیں رہتا۔ علم روایت میں ہے کہ العلم وحشیون، علم وحشی ہے، وحشی یعنی جو کسی جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ایک گھنٹہ پہلے کیا سنا تھا وہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، علم وحشی ہے، علم نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کو اگر روک کے رکھنا ہے تو اس کے پاؤں میں، علم کے پاؤں میں زنجیر ڈالو، اور علم کی زنجیر ہے کتابت کی، اس کو لکھ لو، لکھ لو، جب لکھ لو گے تو کبھی فرار نہیں کرو، آپ نے باندھ لیا علم اپنے پاس، لکھ لو اس کے پاس، اس علم کو اپنے پاس۔ لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میری باتیں سنو غور سے، اور سن کر ان کو لکھو بھی، ازبر کر لو، اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جب جاؤ گے تو فرمایا کہ پہلے بندوں کو پرکھنا، پہلے جانچنا، پہلے تولنا، جو بھی ہماری بات کو سمجھنے کے قابل ہوا، ہر ایرے غیرے کو ہمارا پیغام نہیں دینا، ہر ایک کو نہیں دینا، پہلے تولنا، اس کو پرکھنا، جانچنا، اگر اس کو اہل پایا ہمارے پیغام کا تو اس کو ہمارا پیغام منتقل کرنا۔ یعنی حضرت نے بھی اپنی جد کی طرح سامعین کی ڈیوٹی لگا دی، فریضہ مقرر کر دیا کہ تمہارا کام فقط سننا نہیں ہے بلکہ سن کر اس پیغام کو آگے لوگوں تک منتقل بھی کرنا ہے۔ محرم کی مجالس وہ بھی فریضہ ہمارا یہی مقرر کرتی ہیں، بولنے والے کا بھی یہی فریضہ مقرر کرتی ہیں، سننے والوں کا بھی یہی فریضہ مقرر کرتی ہیں. کیا چیز؟ کہ آپ پیغام حسین ابن علی جو علماء کی زحمتوں سے آپ تک پہنچا، ممبر کی مدد سے آپ تک پہنچا، اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ سن کر ثواب کی تھیلی باندھ کے اٹھا کے گھر چلے جائیں اور کہیں کہ میں نے تو اپنا حصہ لے لیا. نہ، جو انسان مجلس میں آتا ہے اس کی ذمہ داری دو گنا بڑھ جاتی ہے. جو نہیں آتا بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، لیکن جو آتا ہے اس کی ذمہ داری دو گنا بڑھ جاتی ہے. ایک یہ کہ خود اس مجلس میں آئیے، اس کی ذمہ داری ہے، اور ایک یہ کہ یہ پیغام لے کر لوگوں کے کانوں تک پہنچائے. بس سوگواری ایک ذمہ داری ہے، عزاداری ایک ذمہ داری ہے، لیکن کس طرح کی عزا؟ جس طرح سے کربلا کے سوگواروں نے، پہلے سوگواروں نے جو کام کیا. کربلا کے پہلے سوگوار کون تھے؟ کربلا کے پہلے سوگوار حضرت علی ابن حسین تھے، امام ساجدین، سید ساجدین، زین العابدین. پیغام کربلا کربلا سے لیا، سوگواری بھی کی کربلا کے لیے اور پیغمبری بھی کی کربلا کے لیے. جناب سیدہ نے، عصمت صغرا نے، حضرت زینب کبرا نے سوگواری بھی کی کربلا کے لیے، پیغمبری بھی کی کربلا کے لیے، پیغمبری بھی کی کربلا کے لیے. پیغام کربلا کربلا سے لے کر یہ عہد کیا اپنے بھیا کے ساتھ کہ میں آپ کو نہیں بچا سکی، لیکن آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچا دوں گی. اور یہ سوگواری سنت حضرت زینب ہے، یہ سنت حضرت سید ساجدین ہے. لیکن اسی طرح سے جس طرح سے ان بزرگوں نے، ان معصوموں نے اور ان اولیاء خدا نے جس طرح سوگواری بھی کی، ساتھ ساتھ پیغمبری بھی کی. آج دنیا محتاج ہے، سننا چاہتی ہے، خدا شاہد ہے سننا چاہتی ہے. آپ با یقین کر لیں کہ آج دنیا کربلا کا پیغام سننے کے لیے تیار ہے. مانگتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں لوگ، کوئی بتانے والا موجود ہو. اگر کوئی بتانے والا ہو لوگ تیار ہیں سننے کے لیے. شاید وہی جن کو ہم سمجھتے ہیں مخالف ہیں، اگر ان کو بھی روح کربلا بتا دیں وہ بھی سننے کے لیے تیار ہیں. چونکہ کربلا کا پیغام فرقے ہی پیغام نہیں ہے، عالمی پیغام ہے، انسانی پیغام ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں. لہذا محرم کا چاند اور مہینہ ہم سب کے لیے دو چیزیں لایا ہے ساتھ، ایک آداب عزا و سوگواری، اور ساتھ ہی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں. عمل سے ظاہر ہے کہ زبانیں مختلف ہیں، زبانیں علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، میرے ابھی ذہن میں پورا نہیں رہا، نظم پوری شاید آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں ہو، بہت ہی خوبصورت نظم ہے. وہ یہ کہا کہ کہا میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں مثلا، لیکن دیکھتا ہوں کہ بعضوں کے اندر مستی گفتار ہے، بعضوں کے اندر مستی افکار ہے، بعضوں کے اندر مثلا صوفی کے اندر مستی احوال ہے، صوفی احوال میں مست ہے. کہا ملا گفتار میں مست ہے، صرف کہنے میں، بولنے میں مست ہے. اور اسی طرح کہا کہ کوئی جو ہے وہ کس حال میں، حالات میں مختلف میں مست ہے. لیکن کہا کہ ایک مست جو چاہیے وہ کیا ہے؟ جس کے اندر مستی کردار موجود ہو، جس کا خلا ہے، جس کی کمی ہے، ایک ایسا انسان ہو جو مست گفتار نہ ہو، جو مست پندار نہ ہو. کہا شاعر مست پندار ہے، چونکہ شاعر کی دنیا خیال کی دنیا ہے، صوفی کی دنیا احوال کی دنیا ہے، ملا کی دنیا گفتار کی دنیا ہے. کہا کوئی مست گفتار ہے، کوئی مست احوال ہے، کوئی مست پندار ہے، لیکن وہ جو چاہیے وہ مست کردار ہے، جو کردار کی مستی جس کے اندر موجود ہے. چونکہ سب سے مؤثر زبان کردار کی زبان ہے. کربلا کے پیغمبروں نے، کربلا کا پیغام جنہوں نے پہنچایا، انہوں نے گفتار سے نہیں پہنچایا بلکہ اپنے کردار سے. اس لیے تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، چونکہ کردار کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا، کردار کی زبان کو کوئی لب بند نہیں کر سکتا، کردار کی زبان کے لب کوئی سی نہیں سکتا، کردار پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. کردار کی زبان مؤثر ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ پیغام کربلا کو سمجھیں بھی اور اس کو اپنی کردار کی زبان سے ان تک پہنچائیں جو اس کے منتظر بیٹھے ہیں۔ موضوع جو آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس عشرہ محرم میں نظر میں آیا وہ منشور امامت ہے۔ میں نے چند جملے منشور امامت سے سرنامہ سخن قرار دیا، السلام علی ائمت الہدی و مصابیح الدجا، درود ہو ہدایت کے اماموں پر، سلام ہو اندھیری راتوں میں جلتے ہوئے چراغوں پر۔ یہ دو جملے، یہ چند جملے جو عرض کیے کہاں سے لیے؟ منشور امامت سے۔ منشور امامت ایک اپنا دیا ہوا عنوان ہے معصوم کے کلام کو، وہ کلام جو ہر ایک آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، جس کو آپ جانتے ہیں سب لیکن ایک اور نام سے، اور اس کا معروف نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ پڑھی ہوئی ہے نا زیارت، سنا ہوا، زیارت جامعہ کبیرہ۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت نامہ، یہ زیارت نامہ تدوین فرمایا۔ اپنے مخصوص حالات تھے اس وقت، کیا ضرورت پڑی اس زیارت نامے کی، مفصل ہے، چند صفوں کا زیارت نامہ ہے، اور روایت میں ہے کہ جب بھی آپ زیارت معصوم کی کریں، نزدیک سے کریں، یعنی حرم معصوم میں حاضر ہو کے زیارت کریں، یا دور سے کریں، یہاں بیٹھ کر معصومین کی زیارت کریں، سب سے بہترین زیارت و افضل زیارت، ویسے بہت سارے ہی زیارت نامے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں زیارتوں کے، معصوم نے فرمایا کہ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ دور سے یا نزدیک سے زیارت جامعہ پڑھیں۔ زیارت جامعہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے گھر والوں، سلام ہو آپ پر اے رسالت کا محل و مقام، سلام ہو آپ پر جنہیں خدا نے ملائکہ کی رفت و آمد کا مقام قرار دیا ہے، سلام ہو آپ پر جنہیں خدا نے منزلگاہ وحی قرار دیا ہے، سلام ہو آپ پر جنہیں خدا نے علم کا خزانہ قرار دیا ہے، سلام ہو آپ پر جنہیں خدا نے حلم کا پیکر قرار دیا ہے۔ چند صفحے مسلسل، کافی وقت لگتا ہے زیارت نامہ پڑھنے میں پورا، یہ سب سے افضل زیارت ہے، یہ پڑھی جائیے۔ مرحوم محدث قمی، جن کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، گھروں میں ہے، مترجم بھی آپ کے پاس ہے، یہ زیارت نامہ بہت جھجکتے ہوئے نقل کیا ہے، جھجک جھجک کر اس کو نقل کیا ہے، اور وجہ بھی ساتھ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس زیارت نامے میں ائمہ خدا علیہ السلام کے، ائمہ اطہار کے وہ فضائل ذکر ہوئے ہیں کہ جس کو معرفت نہ ہو امام کی، امام کی معرفت نہ ہو، جس نے سنا سنایا کوئی امامت کا تصور ذہن میں رکھا ہوا ہو، جس نے معرفت کے بغیر امامت اپنائی ہوئی ہو، اسے چونکہ فضائل اہل بیت و ائمہ اطہار اس زیارت نامے میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سنی عالم دین کا یہ کہنا ہے، ابن اثیر کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام فضائل ہونے کے باوجود، کہ آج دنیا پر ہے، کتب پر ہیں فضائل اہل بیت سے، لیکن جتنے فضائل چھپا دیے گئے ہیں اہل بیت کے، وہ کہیں زیادہ ہیں ان سے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو فضائل چھپائے گئے، پنہان رکھے گئے۔ کیوں پنہان رکھے گئے؟ پنہان اس لیے رکھے گئے کہ بعض دشمنوں کے خوف سے اور بعض دوستوں کے تقیہ کی وجہ سے، یعنی اپنوں نے تقیتاً یہ بیان نہیں کیے چونکہ دشمن کا خوف تھا، اور بعض دشمن نے دشمنی کی وجہ سے چھپا دی۔ ظاہر دشمن تو فضائل نہیں بیان کرتا، پابندی تھی، آئمہ کے فضائل بیان کرنے پر، خصوصاً امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے پر پابندی تھی. نہ صرف پابندی تھی بلکہ برعکس تھا ماجرا، برعکس تھا ماجرا. 100 سال سے زیادہ تک تاریخ کے ایام میں، 100 سال سے زیادہ تک نہ صرف فضائل امیر المومنین پہ پابندی تھی بلکہ امیر المومنین کی ممبروں پر کردار کشی لازم تھی. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک شخصیت کے فضائل پہ پابندی ہو بلکہ ممبروں پر کردار کشی کی جا رہی ہو اور اس کے باوجود آج دنیا اس کے فضائل سے پر ہو، تو دنیا یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جتنے فضائل نقل ہوئے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو فضائل بیان نہیں ہوئے. امام کی معرفت کے ساتھ امامت کو اپنانا، وہ امامت کے در سے امام تک آنا، نہ خواہشات کے در سے امام تک آنا. امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے اور اہل کوفہ کو، چونکہ کوفہ والے امیر المومنین کو ماننے والے تھے شام کے مقابلے میں، شام رقیب کے قبضے میں تھا اور کوفہ امیر المومنین کا مرکز تھا، پایا تخت تھا. حضرت نے وہاں پر خطبہ دیا، اپنے پیروکاروں کے درمیان میں خطبہ دیا اور بڑی دردناک بات بیان فرمائی اس خطبے میں، نیشنل بلاگ میں موجود ہے یہ خطبہ. فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو. بڑا درد بھرا جملہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں خواہشات سے تمہیں نجات دوں، میں دنیا سے تمہیں نجات دوں، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو. چاہتے تھے علی کو لیکن اپنی خواہشات کے لیے. معرفت کے ساتھ علی کو امام ماننا، وہ اولاد علی کو امام ماننا، اگر وہ معرفت ہو پھر فضائل ہضم بھی ہو جاتے ہیں، پھر انسان فضائل پہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اگر انسان نے علی کو امام مان لی ہو لیکن علی کی معرفت نہ ہو، پھر اس صورت میں فضائل ہضم نہیں ہوتے، اترتے نہیں اندر. لہذا فرمایا کہ یہ جو زیارت نامہ میں نقل کر رہا ہوں، بعضوں نے یہ سمجھا یہ غلو ہے، بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیارت نامہ غلو ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھا دینا، یہ حد سے بڑھا دینا. خوب کب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ حد کیا ہے، تاکہ میں حد سے بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں حد سے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حدود کا اندازہ ہو کسی کو، حدود کا اندازہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں آگے چلا گیا یا پیچھے رہ گیا. جس کو حدود کا اندازہ ہی نہ ہو کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلو ہے یا نہیں؟ البتہ غالی بھی موجود تھے، غلو بھی تھا، امیر المومنین کے زمانے میں تھا اور امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تہ تیغ کیا غالیوں کو، لیکن زیارت نامہ جامع کبیرہ غلو نہیں. یہ معرفت نامہ ہے آئمہ کا، اس میں فضائل آئمہ ہیں، اس میں اوصاف آئمہ اطہار ہیں. دنیا کو معرفت کروائی گئی ہے، چونکہ اگر انسان کسی کو امام بنا لے اور اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ. جہالت کی موت سے بچنے کے لیے معرفت امام ضروری ہے، اپنے امام کی معرفت ضروری ہے. خب ہمیں کیا معلوم امام کون ہوتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے معلوم ہے امام کون ہوتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے حقیقت امامت معلوم ہے؟ حقیقت امامت امام ہی بتا سکتا ہے. اگر غیر بتائے گا وہ یقیناً یا حد سے پیچھے رہ جائے گا یا حد سے آگے بڑھ جائے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ سیاح لکوفیہ رجولان، امیر المومنین نے فرمایا کہ خط سمجھ لو، جان لو کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، ایک وہ جو مجھ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک وہ جو مجھ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک وہ جو مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے. کون نجات پائے گا؟ جس کو علی کی معرفت ہوگی. آخر اے امیر المومنین، ہم تو آپ کی معرفت سے عاجز ہیں، ہمیں تو آپ کا مقام شامخ درک نہیں کر سکتے، کون انسان قادر ہے امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کے فضائل کو درک کر سکے، سمجھ سکے؟ ساری دنیا مل کر بھی اس مقام کو ادراک نہیں کر سکتی، پھر ہم کیسے معرفت حاصل کریں؟ اس معرفت کا در خود معصومین نے کھولا ہے کہ اپنے سے گھڑنا نہیں، اپنے سے بنانا نہیں، بلکہ ہم اپنی معرفت آپ کو خود کراتے ہیں، ہم اپنی معرفت خود آپ کو کراتے ہیں۔ بعضوں نے اعتراض کیا، کہا جی نہج البلاغہ میں، ویسے تو بہت سارے اعتراض کیے لیکن ایک اعتراض ان اعتراضات میں سے نہج البلاغہ پر بعضوں نے یہ کیا، ہضم نہیں ہوا جن سے، کہا کہ اس میں خود ستائی ہے بہت، خود نمائی ہے بہت۔ واقعاً اگر پڑھے نہج البلاغہ تو ایک باب، ایک چیپٹر نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو اپنی توصیف کی ہے، اپنے اوصاف بیان کیے، میں کون ہوں؟ کسی جگہ فرمایا کہ میں قطب رہا ہوں، میں اسلام کا مرکز ہوں، محور ہوں، میرے گرد سارا نظام گھومتا ہے۔ کسی جگہ پر فرمایا کہ لو کشف الغطاء مزدد، تو یقینا اگر سارے پردے ہٹ دیے جائیں، میرے اٹا دیے جائیں، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آج بھی بغیر پردوں کے ہر حقیقت کو دیکھتا ہوں۔ یہ سب کچھ حضرت نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ خوب انہوں نے فرمایا، انہوں نے اعتراض کیا، یہ خود ستائی ہے، یہ خود نمائی ہے، بہت کچھ ہے نہج البلاغہ میں علی علی کی زبان سے، یہ خود نمائی نہیں ہے، یہ خود شناسائی ہے، یہ خود شناسائی ہے، نہ خود نمائی، خود شناسائی ہے۔ یعنی خدا نے امیر المومنین کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، امت پہچانتی ہی نہیں ہے ہادی کو، ہادی کا ایک کام یہ ہے ہدایت کے لیے کہ جب میں اپنی ان کو معرفت کرواؤں گا مجھے پہچان لے تاکہ ان کی نجات ہو جائے، تاکہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اسی طرح سے ائمہ ہدا علیہ السلام کی پہچان ہدایت بشر کے لیے ضروری ہے، جب تک بشر پہچانے گا نہیں، اس کو معرفت نہیں ہوگی، وہ نہیں آئے گا ائمہ کے پاس، وہ نہیں آئے گا دین ائمہ کے پاس، معرفت ائمہ ضروری ہے۔ اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل ساری یہی تھی، جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، نہ جاننے کی وجہ سے دور تھے۔ آج بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں بھی اور مسلمانوں سے باہر بھی جو نہ جاننے کی وجہ سے دور ہے۔ ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن کو عناد ہو، ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بغض ہو، ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہوں جن کو نفرت ہو، ایسے بھی شقی بندے خدا کے ہیں، ایسے بھی شقی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے، خدا کے بھی دشمن موجود ہیں، اولیاء خدا کے بھی دشمن موجود ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو نہ جاننے کی وجہ سے دور ہیں۔ کیا کیا جائے ان کے لیے؟ ان کے لیے معرفت کروائی جائے۔ ایک معرفت نامہ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے تدوین فرمایا، اور اپنے بعض اصحاب کو تعلیم فرمایا، اور انہیں دستور دیا کہ یہ معرفت نامہ، یہ منشور امامت ہے، یہ حقائق امامت ہے، یہ دستور امامت ہے، یہ لوگوں کے سامنے جا کر پیش کرو، لوگ اس کو پڑھیں۔ اگر امامت کی حقیقت کو سمجھ گئے تو امامت سے متعلقہ ہر چیز کو درک کر سکتے ہیں، اگر امامت سے دور رہے ہر چیز سے دور ہو جائیں گے۔ چونکہ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا اس کا نام امامت رکھا۔ امامت، توجہ فرمائیں، میں چند مطلب ابھی عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ شب آئیں گے ان میں ان کی وضاحت کروں گا۔ امامت، ابھی تک جو ہم نے سنا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، امامت کو ایک عقیدہ سمجھا، جو قائل ہیں امامت کے ان کے ہاں بھی امامت ایک عقیدہ ہے، جو نہیں مانتے امامت کو دور ہیں ان کے ہاں بھی امامت ایک عقیدہ ہے۔ ہم نے امامت کو فقط عقیدے میں آ کر منحصر کر دیا، لیکن اگر قرآن پڑھے، چونکہ امامت کا منبع، امامت کو متعارف کرنے والی چیز قرآن ہے، قرآن نے آ کر لوگوں کو بتایا امامت کیا ہے، اگر قرآن سے پوچھے امامت کیا ہے تو قرآن کا جواب یہ ہے کہ امامت عقیدہ نہیں بلکہ بشریت کی ہدایت اور تدبیر کے لیے ایک نظام کا نام ہے. امامت ایک سسٹم کا نام ہے، امامت ایک تصور نہیں ہے، امامت صرف ایک کنسپٹ نہیں ہے، امامت ایک اعتقاد نہیں ہے، بلکہ امامت ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اس نظام کے تحت بشر کو ہدایت پانا ہے، اس نظام کے تحت زندگی بسر کر کے بشر کو نجات ملنی ہے. اب امامت سے جب دور ہوئے لوگ، امامت سے دور ہوتے ہی چلے گئے، اتنا دور ہوئے، اب باقی جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ محفوظ، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. لیکن ایک جو حقیقت امامت میں تصرف ہوا وہ یہ کہ جو نظام خدا نے بنایا تھا، ولایت ایک نظام الہی ہے، امامت ایک نظام الہی ہے، اس نظام کو فقط عقیدہ بنا دیا گیا کہ آپ اپنے ذہن میں تصور امامت رکھ لے، آپ امامی بن گئے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جمہوریت ایک اعتقاد ہے یا ایک نظام ہے؟ نظام ہے. پاکستان کب جمہوری کہلائے گا؟ جمہوری مملکت جب اس کا عقیدہ جمہوریت پہ آ جائے، یا جب جمہوریت نافذ ہو جائے. نافذ ہو جائے، ورنہ اگر عقیدہ ہو جمہوریت پہ لیکن جمہوریت نہ ہو، ہمیں کوئی جمہور شمار نہیں کرتا، جمہوری نہیں کہیں گے لوگ ہمیں. جمہوریہ اس وقت بنے گی یہ مملکت جب اس میں نظام جمہوریت نافذ ہو جائے. تو اگر جمہوریت بغیر نفاذ کے، جمہوریت کے نفاذ کے اسلامی جمہوریہ نہیں بنتی پاکستان، تو پھر امامت کے نظام کو بھی ذہن میں رکھ کر امامی نہیں بنتے جب تک نظام امامت نافذ نہ ہو جائے. نافذ نہ ہو جائے، یہ ایک نظام ہے. لوگ دور تھے حقیقت امامت سے. امام ہادی علیہ السلام نے منشور امامت تدوین فرمایا، نام اس کا رکھا یہ زیارت نامہ ہے، چونکہ جب آئمہ کے مشاہد مشرفہ پر زیارت کے لیے انسان حاضر ہوتا ہے. کیوں آیا زیارت پہ؟ زیارت کہتے کس کو ہیں؟ کس بارگاہ میں حاضر ہو تم؟ امام علیہ السلام نے معرفت نامہ، منشور نامہ تدوین فرما کر فرمایا، اس کو ہمارے ماننے والوں تک، بلکہ کل اہل اسلام تک اس کو پہنچا دو، اس کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اس میں فکر کریں، ان کو حقیقت امامت و عظمت امام سمجھ میں آ جائے گی. اگر لوگ امامت سے دور نہ ہوتے کربلا میں، یہ رن نہ پڑتا. ایک عام سی بات کی جاتی ہے کہ اعتراض کے طور پر بہت ساری جگہوں پر، بس اگر نادان لوگ، جاہل لوگ، ظاہر ہے جس کو سمجھ میں نہ آئے وہی ایسی بات کر سکتا ہے، کہتے ہیں یہ سید الشہداء کو چونکہ کوفہ والوں نے بلایا تھا، کہتے ہیں کوفہ والے انہوں نے بلا کر شہید کر دیا. ظاہر ہے وہ ان کے ماننے والے تھے. آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے خود بلا کر مروا دیا، اب روتے ہیں پشیمان. کہتے ہیں نا یہ بات، ہر گلی کوچے میں نادانوں نے، جو حالات نے یہ بات پھیلا دی. وہ ہم لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، پشیمان بھی ہوتے ہیں، کبھی یہ کیا ہوا، یہ کیا سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کو تاریخ سے کبھی سوال بھی کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں. جواب ہے اس کا، جواب کیا ہے؟ انہوں نے امام بلایا تھا، سید الشہداء کو امام مانتے تھے، سید الشہداء کی امامت کے قائل تھے. نہ، سید الشہداء کی امامت کے قائل نہیں تھے، بلکہ سید الشہداء کو اس زمانے کی، چونکہ بہت ساری شخصیات تھیں اس وقت، انہوں نے بھی ساری شخصیات کا مطالعہ کیا کہ یہ شخصیات ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں. بہت سارے لوگ تھے، ہر ایک کی کامیابی کے کچھ فیصد امکانات تھے، بہت ساری بڑی بڑی شخصیات تھیں، ہر ایک کی کامیابی کے کچھ امکانات تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ شخصیت چونکہ خاندان رسول سے ہیں، اگر ہم ان کے گرد جمع ہو جائیں تو ان کی کامیابی کے زیادہ امکان ہے. یہاں پاکستان میں تو زیادہ ہے نا ایسے لوگ، الیکشن آنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کے امکانات زیادہ ہیں، اگلے الیکشن میں جیتنے والی پارٹی کون سی ہوتا ہے نا، یہ کچھ پہلے کچھ عرصہ میڈیا نے ان کے لیے خاص اصطلاح بھی نکالی تھی کہ جو اس الیکشن میں اس کے یہاں ہوتے ہیں دوسرے الیکشن میں کسی اور کے گرد جمع ہوتے ہیں، جو اس الیکشن میں اس کے یہاں دوسرے الیکشن میں اپنے دشمن کے ہاں مثلا منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویسے پاکستان میں ایسی سیاست بہت ہے، وہ آپ کیوں سمجھ لیں کہ یہی وہ کوفہ کا رنگ ہے، کوفہ میں یہی ہوتا تھا کہ کبھی کسی کے گرد منڈلا رہے ہوتے تھے، کبھی کسی اور کے گرد منڈلا رہے ہوتے تھے۔ اس وقت کے حالات کا مطالعہ کر کے ان کے بڑوں نے تجزیہ کیا کہ اس وقت اس شخصیت کی کامیابی کے دوسروں سے زیادہ امکان ہے، لہذا انہیں خط لکھ بھیجا کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، ورنہ اگر سید الشہداء کی امامت کو سمجھا ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ یہ امام ہیں، تو امام کو نہ بلاتے، خود امام کے پاس چلے جاتے۔ اگر امامت کے قائل ہوتے خود امام کے پاس آ جاتے، چونکہ معلوم تو تھا کہ امام مدینے سے نکل چکے ہیں، یہ تو معلوم تھا انہیں، اور انہیں معلوم تو تھا کہ امام مکہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اگر واقعاً امام مانا ہوتا پھر کوفے میں کبھی ٹک کے نہ بیٹھتے۔ امام کو امام کنوں نے مانا؟ انہیں 72 نے مانا، انہیں 72 نے امام مانا، باقیوں نے فقط سیاسی تجزیہ کیا ہوا تھا حالات کا کہ یہ شخصیت اس وقت ہمارے زیادہ کام آ سکتی ہے، اگر اس کے گرد ہم رہیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کسی نے مال و منال تک پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اب ان کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، نہیں ہیں، حتیٰ میں جہاں تک بتا دوں آپ کو، خود کربلا کے اندر روز عاشور یہ کردار نہیں سنا ہوگا آپ نے پہلے، روز عاشور امام علیہ السلام کے کاروان میں ایک شتربان تھا، امام علیہ السلام نے اس سے اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، جیسے آج کل لیتے ہیں نا گاڑیاں کرائے پہ ٹرانسپورٹ کے وسیلے، اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ تھے جن کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام نے، اپنے بھی تھے گھوڑے تھے اور اونٹ تھے لیکن کم تھے، اتنا بڑا کاروان اور اس کے اوپر مال زہر سارا متا سفر کے لیے جو لوازمات ہیں وہ سارے چاہیے تھے، زیادہ اونٹوں کی ضرورت تھی، کچھ اونٹ امام علیہ السلام نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے اس سے، اس زمانے میں رائج تھا یہ، اونٹ پالے ہوئے تھے لوگوں نے اور کرائے پہ دیتے تھے، اس شخص سے امام نے اونٹ کرائے پہ لیے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اونٹوں کا اتنا کرایہ ہوگا، خود تیرا اتنا کرایہ ہوگا۔ یہ شخص ساتھ رہا، پورے سفر میں ساتھ رہا، آخر میں روز عاشور جب امام علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے، اصحاب با وفا شہید ہو گئے، بنو ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، جب سب تنہا رہ گئے یہ شخص آگے آیا، یہ ساروان، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اب مجھے، میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرا یہاں پر رہنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اب میں نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ آپ کے کسی اور کام آ سکتا ہوں، ظاہر ہے ابھی آپ شہید ہونے والے ہیں، اور اگر اجازت دیں تو میں، میرا کرایہ دیں تو میں یہاں سے لوٹ کر چلا جاؤں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس کو وہیں پر اس کا کرایہ دیا، بلکہ اضافی حق بھی دیا، زیادہ بھی دیا، اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ قسمت کا ہارا ہوا بد نصیب بدبخت عاشور کے دن اس میدان سے نکل گیا، نکل کر ایک نخلستان سے گزر رہا تھا اپنے اونٹ لے کر، اور امام سے جو پیسہ اس نے لیا تھا، بعض راہزنوں نے دیکھا کہ اس کے پاس اونٹ بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہیں پر آ کر انہوں نے اس کو قتل کر کے اونٹ بھی لے لیے پیسہ بھی لے لیا۔ یہ کردار بھی کربلا میں تھے، اب یہ تو امام نہیں مانتا تھا امام کو، یہ تو اپنا کرایہ لینے کے لیے ساتھ تھا، نکل گیا ساتھ۔ امام کنوں نے مانا؟ امام انہوں نے مانا کہ امام نے چراغ بجھا کے ان سے کہا کہ چلے جاؤ، چراغ بجھا کے ان سے کہا چلے جاؤ، ہر ایک نے اٹھ کے کہا یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا ہمیں 70 جانیں دے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی آپ کی راہ میں نثار کر دیں گے۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقت امامت و ولایت کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم تھا امام کیا ہوتا ہے، چراغ نجات و کشتی نجات کیا ہوتی۔ عادت ہے میری کہ کربلا کے مصائب مدینے سے آغاز کرتا ہوں. چونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ کربلا کے مصائب کا آغاز مدینے سے ہوا. سب سے پہلے مصائب ماں نے برداشت کیے، پھر بیٹی نے برداشت کیے، اور جو جو کچھ ماں کے ساتھ پیش آیا وہی بیٹی کے ساتھ پیش آیا. میں پہلی مجلس میں پڑھ آیا ہوں، 18 ذی الحجہ کو، 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے لوگوں کو ولایت بتائی، امامت بتائی. 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، 2 مہینے 10 دن گزرے، حضرت زہرا مدینے کی گلیوں میں گئیں، دروازوں پر گئیں اور جا کر لوگوں سے کیا کہا؟ میں نہیں کہتی شمشیر نکالو، میں نہیں کہتی تلواریں نکالو، میں نہیں کہتی میں ہمارے لیے کچھ کرو، میں صرف اتنا کہتی ہوں زبان کھول کے شہادت دے دو، گواہی دے دو کہ 2 مہینے پہلے سنا کیا ہے، حاضر نہیں تھے. کہتے تھے ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا. اس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے امامت سمجھائی، اس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے ولایت سمجھائی، لیکن 2 مہینے 10 دن بعد بھول گئے. سیدہ نے ہر دروازے پر دستک دی، کوئی بھی نہیں. ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام لکھا ہے العجب ثم العجب، عجب بہت ہی عجب. اس کتاب میں عجیب واقعات لکھے، ایک واقعہ یہ لکھا، ایک یہی لکھا، کہا کہ ایک دن وہ تھا جب دختر رسول مدینے کے ہر دروازے کو دستک دی، کوئی بھی نہیں آیا، اور ایک دن لوگوں کو کہا گیا او زہرا کا گھر جلانا ہے، سارے آ گئے. سیدہ بلاتی تھی، کوئی بھی نہیں آیا، کہا سیدہ کا گھر جلانا ہے، سارے آ گئے. ایندھن اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کر کے کیا کہا؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو. علی کا کنیا ابو الحسن تھا، کہا ابو الحسن کو باہر بھیجو. علی اٹھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے علی سے کہا علی اٹھتے کیوں نہیں، نہ علی اٹھے، جناب سیدہ نے کہا علی بیٹھو، اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. آخر میں بھی تو لوگوں کو سمجھاؤں. شیعہ اس کو کہتے ہیں، امامت کا پیروکار اس کو کہتے ہیں. کہا علی اب میں آپ کی زوجہ نہیں، آپ ولی ہو، میں پیروکار ہوں. علی آپ امام ہو، میں آپ کی امامت کی پیروکار ہوں. اور جب امامت کا محاصرہ ہو جائے، امام کا محاصرہ ہو جائے، تو امام کو نہیں بھیجا جاتا، پیروکار آ کر لڑتا ہے، پیروکار لڑتا ہے. کہا علی بڑی جنگیں لڑی آپ نے، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ حنین لڑی، خندق لڑی، بڑے کارنامے انجام دیے، علی یہ جنگ زہرا کے لیے چھوڑ دو، یہ جنگ میں لڑتی ہوں. کس طرح سے لڑی بی بی نے، باہر آ کر امت کو یاد دلایا کہ یہ کون سا در ہے، یہ کون سے در پہ جمع ہو. کہا معلوم ہے یہ وہ در ہے جس پہ رسول اللہ آ کر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یہ وہ در ہے جہاں سے ملائکہ اجازت لے کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، اس در کو جلانے آئے ہو، معلوم ہے کہ کون سا در ہے. جلا دیا، امت نادان نے گھر جلا دیا. مدینے کے اندر اسی گھر سے شعلے اٹھ رہے تھے، دھوئیں کے شعلے اٹھ رہے تھے. کاش در کے جلنے کا انتظار کرتے، دروازہ جل جاتا، جلے دروازے سے اندر داخل ہوتے، دروازے کے جلنے کے منتظر نہیں رہے. شاید بی 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 اسی انتظار میں تھی کہ در جل جائے تو اندر آئیں گے، لیکن لعین نے بڑھ کر جلتے دروازے کو ٹھوکر مار کے گرا دیا. در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ الیہ الیہ یا فضا، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیے محسن شہید ہو گئے، فضا آئیے محسن شہید ہو گئے. بی بی فرماتی ہے فضا علی کو خبر نہ ہونے دینا، مجھے علی سے حیا آتی ہے، مجھے علی سے حیا آتی ہے. پھر اس کے بعد مومنین یہ لعین اندر داخل ہو گئے، حضرت تک پہنچ گئے. کس طرح سے آپ کے مولا کو لے کر آئے یہ میں بیان نہیں کروں گا، چونکہ بڑا سخت ہے یہ بیان کرنا. اس طرح سے لے کر نہیں گئے جس طرح علی کی بیٹی کربلا سے گئی تھی. علی کی بیٹی کربلا سے گئی, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے, سر برہنہ تھا, لیکن علی کے ہاتھ پسے گردن نہیں تھے بلکہ رسی کسی اور مقام پہ ڈلی ہوئی تھی, کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے. ایک دفعہ جو حضرت زہرا نے دیکھا, ہاتھ اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا, کہا جب تک زہرا زندہ ہے ابو الحسن کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا, ابو الحسن کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا. لیکن لعین لے کر چلے گئے, آپ کے مولا کو لے کر چلے گئے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ علی مظلوم ترین امام ہیں, بڑے مظلوم امام ہیں. علی روتے رہے, اب زہرا علی کے درد میں روتی ہیں. اور ایک دن ایسا آیا کہ جب علی زہرا کے درد میں رونا شروع کر دیا, ایک دن وہ آیا کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے جب زہرا اطہر کو قبر میں اتارا, روزہ رسول کی طرف رخ کر کے کیا فرمایا, السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا درود ہو, لقد ردت الودیا, اے رسول خدا میں نے امانت لوٹا دی ہے, یہ امانت میں لوٹا رہا ہوں. یہ امانت کون سی تھی کہ جب علی اور سیدہ کی شادی ہوئی تھی, رسول اللہ نے زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھما کر کیا فرمایا, علی یہ صرف میری بیٹی نہیں, یہ امانت خدا دے رہا ہو. تو علی کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ امانت تو لوٹ آئی, لیکن جس وقت میں نے امانت لی تھی صحیح و سالم لی تھی, اب میں شرمندہ ہوں, امانت جب لوٹا رہا ہوں امانت کا پہلو زخمی ہے, امانت کا بازو زخمی ہے.